مورخہ 16 فروری سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گلستان کالونی فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے موت اور امیدیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، وہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں زمین میں ایک مخلوق پیدا کروں گا انسان کی زندگی کے لیے. اللہ نے میرے چھوٹا سا ٹکڑا بنایا ہے جس کا نام زمین ہے. ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اور جنت تک عرش تک اتنی لمبی چوڑی ہے کہ نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھنا تو بڑی بات ہے، گنا بھی نہیں جا سکتا. سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس آسمان کے نیچے جو پھیلے ہوئے ستارے ہیں، ان ستاروں کو اگر گنا جائے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ سائنسدان دیکھ رہے ہیں خلا میں، یہ 3% کو دیکھ رہے ہیں. 97% ان کو ابھی نظر ہی نہیں آیا. اس میں روشنی کوئی نہیں، جہاں روشنی نہ ہو وہاں نظر نہیں آتا. 3% میں روشنی ہے. 3% میں جو دیکھا ہے وہ بھی پورا نظر نہیں آیا. 3% میں بھی پورا نظر نہیں آیا. جو دیکھا ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ اگر ان ستاروں کو گنا جائے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, صرف گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. گنتی کرنے کے لیے ایک ستارے کو گن، 1, 2, 3، تو گویا 1 سیکنڈ ہو گیا. 300 خرب سال دنیا کے سائنسدان بیٹھ کر گنتی کرتے رہیں تو یہ ستاروں کی تعداد ختم نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. آسمان، سات آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت. مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں زمین اتنا چھوٹا وجود ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آتا. ساری کائنات کو جب اللہ نے بنایا، تمام کائنات کے بنانے میں 2 دن لگائے اور صرف اس ایک زمین کے بنانے پر 4 دن لگائے. اتنا سا چھوٹا سا جن، 24,000 کلومیٹر. ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. 7 آسمان، زمین 6 دن. تو پھر ایک اور آیت کو جب دیکھا تو پڑھ کے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے جہان پر 2 دن اور چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، اس پر پورے 4 دن لگا دی. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. تم کس رب کا انکار کرتے ہو، کس کو تم للکارتے ہو جس نے 2 دن تمہاری زمین کے بنانے میں لگائے؟ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. پھر 2 دن میں اس نے اس کے نظام بنایا، 2 دن بنانے میں لگائے اور 2 دن اس میں میں زندہ رہوں. یعنی میں ایک سانس لیتا ہوں نا، اس ایک سانس کو وجود میں لانے کے لیے کروڑوں نظام چل رہے ہیں، تب میرا سانس بحال ہوا ہے. اور ان کروڑوں کروڑوں نظاموں میں تو ایک نظام میں خلل واقع ہو جائے تو میرا سانس ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے 2 دن میں تو تمہارے لیے میں نے زمین بنائی اور 2 دن میں تمہارے لیے اس میں غذائیں بھری، نظام بنائے، فی اربع رز نظام چلنے تھے، لہذا پورے چار دن اس پہ لگائے اور باقی ساری کائنات کو دو دن میں، جنت تک تو دو دن میں مکمل کر دیا. جنت بھی اس کے بیچ میں ہے نا، سات آسمان اور عرش اس کے بیچ میں جنت ہے، ساتواں آسمان. تو میرا سانس بحال رہے اس کے لیے اتنا کچھ نظام میرے اللہ نے چلایا. پھر اس زمین پر انسان کی آمد کا اعلان فرمایا تو اللہ نے کہا میں انسان بنانے لگا. فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، بھر جائے گی، پھر کہاں رہیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا میں موت پیدا کروں گا، مار دوں گا، پیچھے آنے والے آتے رہیں گے، آگے جانے والے جاتے رہیں گے. عالم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. تم غور نہیں کرتے میں نے زمین کو کیسا بنایا ہے کہ زندوں کو بھی لے کے چلتی ہے، مردوں کو بھی لے کے چلتی ہے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، پھر انہیں زندگی اچھی کیسے لگی؟ ان کا فیصلہ باد میں دل کیسے لگے گا؟ ان کا پاکستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں دل کیسے لگے گا؟ جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ مجھے مر جانا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ ان کا دل کیسے لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں امید پیدا کروں گا. امید، وہ 70 سال کی عمر میں بھی 100 سال کے منصوبے بنائے گا. تو امید ان کو موت بھلا دے. امید ایک نعمت ہے، یہ نہ ہوتی تو کائنات کا نظام ٹھپ ہو جاتا. اور یہ ایک امتحان ہے کہ اس کو اس حد تک رکھنا جس حد تک اللہ کی اجازت ہے، اس کو اتنا پھیلا دینا کہ موت اور موت کے بعد کے آنے والی ساری گھاٹیوں سے بے نیاز ہو جانا، پھر یہ ہلاکت اور پریشانی اور مصیبت ہے. تو بھائیو، اللہ نے موت کو رحمت بنایا ہے کہ پچھلوں کے لیے ہم جگہ چھوڑ کے آگے چلے جائیں، اور موت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وقت آ گیا نا، تو آ گئے ملک الموت، قاضی تیاری روانگی ہے. کہیں گے کیا خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو ملک الموت واپس چلے گا، قاضی وہ تو آپ کے خلیل یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس سے کہو کیا خلیل جو خلیل کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جناب، وہ کہہ رہے ہیں کیا خلیل جو خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فڑک اٹھے کہ ابھی فوراً جلدی کرو. تو موت ایک رحمت ہے کہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اور انسان کے اصل گھر کی طرف لوٹنے کا. ہم کہیں باہر گئے ہوں، ابھی بنگلہ دیش سے میں آ رہا ہوں، تو جب آدمی باہر ہوتا ہے تو اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے، اور ادھر لوٹنے کی ایک حسرت ہوتی ہے. جب وہ تو باہر ہیں، یہ چلے میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی دن گنتے ہیں، ہوں رہ گئے پچھے دا جائیں، بس وہ مکم آ جاتا ہے. تو گھر کی ایک یاد ہوتی ہے جو آدمی کو کھینچتی، یہ تو میں اور آپ ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے، اور جب مدینہ قریب آ جاتا تھا تو اپنی سواری کو تیز دوڑانا شروع کر رہے تھے. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، مکہ یاد آ رہا تھا، مکے کی یاد آ رہی تھی، تو شیر پڑ رہا تھا. ادھر مدینے کی وبا تھی جو آپ نے دعا فرمائی، تو پھر وہ وبا وہاں سے نکل کر جحفہ چلی گئی. جحفہ ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ سے قریب ہے مکہ سے دور. تو اس وہ ان کو وبائی بخار نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل ارد یوما مياه مجنت وهل يبدو لي شامة وتقيل. کوئی آ کے مجھے جھوٹی تسلی ہی دے دے کہ بلال تم غم نہ کرو، ایک دفعہ تم دوبارہ پھر مکہ جاؤ گے. الا لیت شعر، کوئی ہے جو مجھے آ کے صرف تسلی دے دے؟ نہ ڈر غم، رو نہیں رو نہیں، ہم قریب مکے واپس جانے، وہاں کی جو گھاس ہے اذخر اور جلیل، اس گھاس سے پھر ایسے کلا بازیاں کھانی ہیں، جیسے بچے نہیں اپنے لان میں کھیلتے تو ایسے کلا بازیاں کھاتے ہیں، اور پھر نجلنا کے چشموں کا پانی پینا ہے، اور پھر شامہ اور کفیل کی چوٹیوں پہ چڑھنا ہے، یہ بلال اپنے مکے کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی اور مکے سے نکلے تو اس پر ایک نظر ڈالی الوداعی اور کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد ما احبک الی لولا ان قوم اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو موت وطن لوٹنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لفظ کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے نیک بندے، نیک بندی، اے نیک روح، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ۔ آ جاؤ کی بجائے ایک اور لفظ استعمال کیا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ۔ ارجعی، لوٹ آنے کا جو لفظ ہے اس میں انتظار کا معنی ہوتا ہے، آ جاؤ کے لفظ میں انتظار کا مطلب شامل نہیں ہے، اور لوٹ آؤ میں انتظار کا معنی شامل ہے۔ کب لوٹو گے، کب آؤ گے، فرق ہے دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے آخرت کی طرف جانے والے کو، ارجعی، لوٹ آؤ۔ لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ میں تیرا رب تیرے انتظار میں ہوں۔ ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے پالنے والے کی طرف۔ بچہ ماں کی طرف خود لپکتا ہے، جس کا دودھ پیتا ہے اس کی گود میں خود لپکتا ہے، اس لیے ماں کو ربتن کہا جاتا ہے، رب عربی میں ربتن، پالنے والی، انتریج الام تو ربتا ہے، اصل رب اللہ تعالی ہے۔ پالنے والے کی طرف لپکنا یہ انسانی فطرت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ آؤ۔ کدھر؟ اپنے معبود کی طرف نہیں کہا، اپنے خالق کی طرف نہیں کہا، الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف، جو تیری اپنی پکار ہے، میرا پالنے والا کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے۔ راضیہ مرضیہ، ایسے آ کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ انسان سے کہہ رہا ہو تو مجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اللہ، دنیا میں صرف ایک انسان کو اس کی زندگی میں پوچھا گیا، اللہ ہم سب سے کہتا مجھے راضی کرو، مجھے خوش کرو، مجھے خوش کرو۔ تبوک کے موقع پر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لگا دیا اور گھر خالی ہو گیا، تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں میرے اوپر خوش تو ہے، میرے اوپر راضی تو ہے؟ اللہ سبحان اللہ، کیا پرواز ہے، میرے اوپر راضی تو ہے؟ اس تنگی میں، کیونکہ تنگی چل رہی ہے، ابو بکر کو تنگی چل رہی ہے، کہ اس فقر میں میرے اوپر راضی تو ہے؟ تو کہا ابو بکر، تیرا اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، پر تو اس سے پوچھ رہا ہے کہ اپنے راضی ہو، اپنے رب سے راضی ہو؟ تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہچکیاں لگ گئیں، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ اس کے سوا اور نہیں کسی سے یہ بات کہی۔ ہاں، جب ایمان پر اور اللہ کو راضی کر کے انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اللہ خوش ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہر ایک کو یہ کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ دیکھو، اللہ نے بندے کی رضا پہلے ذکر کی ہے، اپنی رضا بعد میں ذکر۔ اللہ راضیہ، آ جا، لوٹا، کیسے کہ تو مجھ پہ خوش، مرضیہ، میں تجھ کو خوش۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جا میرے بندوں میں، آ جا، آ جا میری جنت میں، آ جا۔ تو بھائیوں بہنوں، موت تو ایک مقدر ہے، کس حال میں مر رہا ہے یہ بڑے سوچنے کی چیز۔ پھر ماں باپ کی موت بڑا نقصان ہے، اس کی تلافی کوئی، یہ دور پیسے کا ہے نا، لوگ جانتے ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، پیسہ اور پیسہ۔ اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ ماں باپ نے بھی انہیں پیسہ ہی سکھایا، دین تو سکھایا ہی، پہلا جرم تو ماں باپ کا ہے، پھر اولاد کا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس اپنے بچے کو لے کر آیا کہ یہ میرا نافرمان ہے، میری ایمان کا نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا ایک بات تو میری سن لو. فرمایا کیا؟ کہنے لگا میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق ہے، لیکن میرا بھی کوئی حق ہے میرے ماں باپ پر؟ تو عمر رضی اللہ کہنے لگے ہاں. کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی ماں نیک عورت سے شادی کرو، دوسرا حق یہ ہے اس کا نام اچھا رکھو، تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے. وہ کہنے لگا پہلے حق کی بات یہ ہے کہ میرے باپ نے ایک حبشی عورت سے شادی کی ہے، مجھے کوئی خاندانی اور ماں نے ہی دی ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، نام اچھا نہیں رکھا، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں. اور تیسرے حق کا حال یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن کی شکل ہی نہیں دکھائی، قرآن کی تعلیم کہاں سے دیتا. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کوڑا اس کے سر میں مارا کہ بدبخت پہلا مجرم تو تو ہے، پہلا جرم تو ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے اولاد کو بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کیا چیز ہیں. پھر خالی پڑھنا کافی نہیں ہوتا جب تک ماحول اور تربیت نہ ملے. میں اپنے گاؤں میں تھا، ہمارے قریب ایک رہتا ہے شخص، اس کا نام ہے رحم دین، اس کی 2 ایکڑ زمین ہے. تو سارا دن اس میں بیٹھا وہ سبزیوں کو گوڑی کرتا رہتا. تو اس نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، ملکان میں عالم بنایا. تو اس کو لے کر میرے پاس آیا، کہنے لگا میاں صاحب اے میرا پتر جڑا ہے نا پڑھیا تو ہے پر پڑھیا کوئی نہیں، ایک ان پڑھ کا تجزیہ کتنا خوبصورت، ان کا ماں پیو نال گل کرن دی تمیز کوئی نہیں، یہ کی پڑھتے آیا، یہ کیڑا دین پڑھتے آیا، ان کا ماں پیو نال گل کرن دی تمیز کوئی نہیں. تو صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہے جب تک تربیت نہ ہو. تربیت کے لیے جن مجاہدے کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ تبلیغ کے سوا کہیں نہیں ہے. 10 مدرسے نہ خود چلا رہا، جن ناگواریوں سے گزر کر انسان میں انسانی صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ جن گھاٹیوں میں سے گزر کر انسان انسانیت کی معراج پر پہنچتا ہے، وہ اس وقت کہیں نہیں ملتا یہ سودا سوائے تبلیغ سے. کہ یہ شرط ہے کہ انسان پر ناگواریاں اللہ کی اطاعت میں آئیں اور انہیں برداشت کرے. صبر پڑھنے سے نہیں آتا، صبر کی کھاتی سے گزر کے آتا ہے. یقین پڑھنے سے نہیں آتا، یقین کی کھاتیوں سے گزر کے نصیب ہوتا ہے. صفات پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں اور اندر میں اتارنے کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. وہ مجاہدہ اس وقت سوائے تبلیغ کے اور ملتا کہیں نہیں. تو صرف علم بھی کافی نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کتنی بڑی دولت ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی. پھر ماں کو دیکھا ہوا تھا، باپ کو دیکھا نہیں تھا. تو 6 سال کی عمر میں اللہ نے ماں کو اٹھایا. ابوا کے ایک جنگل میں چھوٹا چھوٹا پہاڑی سلسلہ ہے. میں 2000 میں گیا تھا ابوا قبر کی زیارت کے لیے. وہ بڑی مشکل سے ایک رہبر کو ساتھ لے کے وہاں پہنچا تھا. وہاں سڑک ہے نہ راستہ ہے، اور پولیس وہاں جانے سے ویسے بھی روکتی ہے. شام ہو رہی تھی جب ہم وہاں پہنچے ہیں. چاروں طرف سناٹا اور ہو کا عالم تھا، چھوٹی چھوٹی سیکر کی جھاڑیاں، لمبے ان کے کانٹے، پتے تھوڑے کانٹے زیادہ، ایسی جگہ تھی. اور کالے پہاڑ تھے، نوکیلے انگریزے اور پتھر تھے. اور وہاں اس نے ہمارے رہبر نے آ کے ہمیں دکھایا کہ یہ وہ قلعہ ہے جہاں آپ کی والدہ کو دفنایا گیا ہے. تو سن 2000 میں وہاں ویرانہ تھا، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہو. اور حضرت آمنہ کی عمر اس وقت ٹوٹل 27 سال یا 24 سال، 24 سال 27 سال، بھرپور جوانی. اور موت نے پکڑا تو خطرات کاری تھے، تو بیٹے کو دیکھتی اس طرح سے بند ہو جاتی، باپ کو پکارنے کی کوشش کرتے جواب نہ دیتا. تو انہوں نے اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے آنکھیں کھولی، دیکھا اور کہا کل حی میت و کل جدید باب، وہ دنیا دار و زوال. ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور دنیا چھوڑ جانے کی جگہ ہے. تو میں تو جا رہی ہوں پر ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے. یہ کہہ کر آنکھیں بند ہو گئی, انتقال ہو گیا. کس نے قبر کھودی یہ عقدہ آج تک مجھ سے حل نہیں ہو سکا. کسی کتاب سے مل سکتا ہے, کتاب میں کہیں پڑھا نہیں کہ کس نے قبر کھودی, کیونکہ یہ صرف تین افراد کا فاصلہ تھا. ان میں ایمن جو خادمہ ہے, والدہ جو انتقال کر گئی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف 6 برس کے ہیں. تو وہاں سے جو ابواتی بستی ہے وہ کوئی 10 کلومیٹر ہوگی. اس وقت ممکن ہے 2-4 کیمے وہاں ہوتے ہوں گے. آج بھی وہ چھوٹی سی بستی تھی, کوئی بڑی جگہ نہیں. وہاں سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں گے, کوئی اور سلسلہ ایسا بنا ہوگا. قبر کسی میں مردوں کے کھودنے کی ہے, وہاں عورت کو ہاتھ میں پتھر ہیں, پتھروں کو توڑ کے قبر بنا. جب چلنے لگے تو ہمارے نبی ماں کی قبر پہ گر گئے اور قبر کو ایسے پکڑ لیا, یعنی میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں. تو ان میں ایمن نے ان کو کھینچا, پھر ہاتھ چھڑا کے پھر قبر کو پکڑ لیا. 3 دفعہ کھینچا, 3 دفعہ چھڑا کے قبر پہ گرے اور اپنی ماں ماں ماں. تو وہ یادیں نقش تھیں, دھل نہیں سکیں. تو فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی, اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا, عشاء کی نماز پر, اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور عشاء میں تو نماز جہری ہوتی, میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اللہ, میری ماں میں حاضر, میں نماز پیچھے پوری کرتا ہوں, تو پہلے 10-13 کی ہوتا ہوں. یہ وہ فقدان ہے, یہ وہ خلا ہے جو ان ہستیوں کے مر جانے سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے نبی جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان تلاوت کر رہا ہے, حارثہ بن نعمان, حارثہ, یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. حارثہ, حارثہ مدینے میں ہے, حارثہ مدینے میں زندہ موجود ہے. اس مسجد میں میری بات پہنچانے کے لیے اتنا بڑا اسپیکر چل رہا ہے, اسپیکر نہ ہو تو بات آگے نہیں جا سکتی. تو حارثہ کے پاس کون سا اسپیکر ہے؟ تو وہ مدینے میں قرآن پڑھ رہا ہے اور ہمارے نبی جنت میں اس کی تلاوت کی آواز سن. بیچ میں کتنے پر, کتنا سفر ہے, کتنے پردے ہیں. اگر ہوا نہ ہو تو آواز سفر نہیں کرتی, ہوا کی وجہ سے آواز سفر کرتی. آپ نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا مراد, اور وہ مراد کی شاخ ہے کرم, اس میں سے ہوگا. جب وہ آئے تو اس سے تو اپنے لیے دعا کرانا. عمر لاکھوں کروڑوں اویس عمر کے ناقم پر قربان کیے جا سکتے ہیں. ساری دنیا کے ابدال کتب تابعین کٹھے ہو جائیں تو ایک چھوٹے سے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے, عمر کی شان کو کون پہنچے گا؟ حضرت عمر کہنے کے یا رسول اللہ, وہ کس لیے؟ کہا وہ اس لیے کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ اگر یوں ہاتھ اٹھا لینا تو اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. اس وجہ سے اس کا لمبا قد ہوگا, کالا رنگ ہوگا, ہر بس اس کو پھل ڈیری نکلی, برف کی بیماری ہوئی ہوگی, پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہے, صرف ایک نشان اس کے جسم پر باقی. یہ ساری نشانیاں عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے, تم نے کوئی اویس؟ نہیں جی کوئی نہیں. ہر دفعہ نہیں جی کوئی نہیں. آخر ایک قافلہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم میں کوئی اویس ہے؟ تو یہ ایک شخص کھڑا ہوا. حضرت عمر نے دیکھا لمبا قد, سیاہ رنگ, پہلی نشانی پوری. پوچھا تو مراد سے ہے؟ قبیلہ مراد سے ہے؟ جی. آگے قبائل کی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں. کہا تو مراد کی شاخ قرن میں سے ہے؟ جی. کہا تو یہ برس ہوئی تھی؟ ہاں جی ہوئی. ٹھیک ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہوں. ایک نشان باقی ہے. کہا ہاتھ اٹھا اور عمر کے لیے دعا کر. اللہ جن ماؤں کو لوگ آج ذلیل سے کر رہے ہیں یہ ایسی دولت ہے. کہنے لگا میں آپ کے لیے دعا کروں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لا تقل لهما اف, اف ہماری زبان میں یہ اف ہے, عربی میں اف, ہماری زبان بیزار ہو کر ماں نے بولا, باپ نے بولا, جو ماں باپ سے تیز نظروں بھی نہ کرے, صرف ایسے تیز نظروں سے دیکھے, وہ بھی اللہ کے دربار میں ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا. بدتمیزی کرنا, بکواس کرنا, یہ تو اگلی چیزیں, صرف ایسے تیز نظروں سے دیکھ لے, کچھ بھی نہیں تھا, ایسے دیکھا, نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا. حسن بصری فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی ماں باپ کے حق میں اولاد سے حرام کر دیتا. اللہ نے تو اس کو بھی حرام قرار دیا ہے, اگلی چیزیں کیسے نبھے گی زندگی اگر اس سے بھی اگلی گستاخیوں پہ چلا گیا. تو قبا رب کا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کتنے اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملے میں, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بس اللہ کی بندگی کرو, اور اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانا شروع کیا. وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. نو جملے بڑے بڑے اللہ تعالی نے ماں باپ کے حق میں اتارے, اپنا حق ایک جملے میں, والدین کا حق نو جملوں میں بیان کیا. تو بھائیو انسان کا سرمایہ اصل وہ ہے جو موت پہ جا کے اس کے کام آئے. مر تو جانا ہے, کون یہاں بچا ہے, سب کا چل چلاؤ ہے, کوئی جوانی میں, کوئی بڑھاپے میں, کوئی بیماری کے ساتھ, کوئی صحت کے ساتھ, کوئی اچانک. یہ حادثات تو اللہ کی طرف سے ایک نظام کائنات ہے, فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت, موت کیا ہے؟ فرشتہ ہے, وہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. اصل کون ہے؟ اصل اللہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى. وہ اللہ ہے جو موت پر آ کر روح کو قبض کر لیتا ہے. ساری زندگی جو کمایا وہ موت پہ آ کر جب ضرب کھاتا ہے موت سے تو زیرو ہو جاتا ہے. جیسے لاکھ ضرب صفر نتیجہ صفر اور ایک خرب ضرب صفر نتیجہ صفر, ایسے ہی ساری زندگی کی عزت اور دولت اور شہرت اور کمائیاں اور مال اور ملک اور بلندیاں اور عروج ضرب موت نتیجہ صفر ہو جاتا ہے. تو موت پر جو سرمایہ مجھے کام آنے والا ہے وہ میرا اصل سرمایہ ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہا جی آپ کی خدمت میں رہنا ہے. کہا رہو لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب میں کہوں نا میرے مال میں سے خرچ کرو تو بہترین مال خرچ کرنا ہوگا. وہ کہنا اگر مجھے کیا اعتراض ہے, مال آپ کا, چیز آپ کی, حکم آپ کا, تو مجھے کیا اس میں اعتراض. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ گزرا تو ایک مہمان قافلہ آیا, یہ جنگل میں رہتے تھے, ایک قافلہ گزرا وہاں سے. تو انہوں نے اس قادم سے کہا کہ جاؤ ان کے لیے جانور ذبح کرو اور ان کو کھلاؤ. تو کہنے کے میں ان کے آیا مال مویشی میں, تو ان کا اونٹ تھا بڑا خوبصورت اور تیز رفتار, میں نے وہ پکڑا جو سب سے اعلیٰ تھا اور اس کو لے گیا ذبح کرنے کے لیے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو سواری کے وقت کام آتا ہے, روٹی ہی کھلانی ہے. تو میں نے اس سے نچلے درجے والا ہوں نمبر دو اونٹ لے لیا اور لے کر چلا. تو ابو ذر کی نظر پڑی تو کہنے لگے خیانت کر رہے ہو, خیانت کر رہے ہو. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں واپس ہوا, وہی ایک نمبر اونٹ لایا, ذبح کر کے کھلا دیا. پھر مجھے بلایا, کہنے کہ یہ تو نے جان بوجھ کے کیا تھا یا بھول گئے تھے؟ کہنے کہ جان بوجھ کے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہنے کہ میں نے کہا کہ آپ کی ضرورت کے وقت کام آنے والی چیز تھی اور یہ تو کھلانا ہی تھا, وہ نہ تھے یہ صحیح. تو کہنے کہ تمہیں اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن مجھے قبر میں ڈالا جائے, وہاں جو چیز میرے کام آئے گی وہ میرا اصل سرمایہ ہے. تو بھائیو موت پہ جب ساری کمائیاں صفر ہو جائیں گی تو وہ کون سی کمائی ہے جو موت پر میرے کام آئے؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اللہ نے ایک بول میں ہمیں واضح کر کے دے دیا ہے کہ تمہاری فیصلہ باز کی ساری کمائیاں تو دنیا کا ساز و سامان ہے اور تمہارے الباقیات الصالحات تمہارا دین تمہارا عمل تمہارا تقویٰ تمہاری نیکیاں یہ تمہارا اصل سرمایہ ہیں جو موت سے تمہارے کام آئے گا۔ تو جیسے چیزوں میں کچھ چیزیں زیادہ قیمتی کچھ درمیانی کچھ بیکار، ایسے ہی میرے بھائیو اعمال کی دنیا میں کچھ عمل بہت قیمتی کچھ قیمتی کچھ درمیانیاں تو دنیا کا ساز و سامان ہے اور تمہارے الباقیات الصالحات تمہارا دین تمہارا عمل تمہارا تقویٰ تمہاری نیکیاں یہ تمہارا اصل سرمایہ ہیں جو موت سے تمہارے کام آئے گا۔ تو جیسے چیزوں میں کچھ چیزیں زیادہ قیمتی کچھ درمیانی کچھ بیکار، ایسے ہی میرے بھائیو اعمال کی دنیا میں کچھ عمل بہت قیمتی کچھ قیمتی کچھ درمیانے درجے کے کچھ بیکار، جتنی نافرمانی ہے یہ بیکار عمل ہے، جتنا لغو ہے یہ بیکار عمل ہے، جتنے فرما برداری کے کام ہیں یہ کار آمد اعمال ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے سرمائے کے لحاظ سے سونا سب سے قیمتی دھات ہے اور ہیرا سب سے قیمتی پتھر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اعمال میں کچھ اعمال بڑے اعلیٰ درجے سے بنائے ہیں جس کے کرنے سے انسان بہت بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کے ذخیرے کے لیے اور آخرت کے سامان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ وہ دعوت کا عمل ہے، وہ تبلیغ کا عمل ہے جو 125,000 نبیوں کو اللہ نے دیا اور جس کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں صرف خبر نہیں، یہاں چیلنج ہے، وہ چیلنج کرنے والا اللہ ہے، کرم مجھے دکھاؤ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، مجھے دکھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ کہ دعوت اللہ سے خوبصورت کوئی عمل ہے۔ کہنے والا اللہ، انداز حاکمانہ اور انداز چیلنج کا اور انداز سوال کا کہ باقی ساری شکلوں کو جیسے کاٹ دیا گیا ہو اور اللہ کہ مجھے دکھاؤ میرے بندو، مجھے دکھاؤ کہ ہے کوئی ایسا عمل جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت ہو، جو اللہ کا پیغام دنیا میں زندہ کرنے سے زیادہ عالی شان ہو، کوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ جیسے اللہ کہتا ہے هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تمہاری نظر میں جو اللہ کی ٹکر کا ہو، جانتے ہو تم کہ کوئی ہے ایسی ہستی جو اللہ کے برابر ہو، اللہ کے ہمسر ہو؟ یہی انداز اس آیت میں ہے، ہے کوئی ایسا عمل فیصلہ باد والو، ہے کوئی ایسا عمل خلیل مسجد والو جو اللہ کی طرف بلانے کی ٹکر کا ہو؟ جب کوئی نہیں ہے تو اسے سرمایہ بنا لو، اسے ساتھ لے لو، تمہارے کام آئے گا۔ ان کا سانتا جی چھوٹی جی جنت اللہ بجائے سانوں دے رہے ہیں، جس بارے میں اللہ نے کہا دوڑو ادھر قناعت کر لی ہے، جس بارے میں اللہ نے کہا قناعت کرو ادھر دوڑ لگا دی ہے۔ آخرت کی طرف تیاری کا حکم نہیں دیا، دوڑ لگانے کا حکم تھا، بھاگو فارعو دوڑ لگاؤ، سابقو بھاگو ایک دوسرے سے آگے نکلو، کدھر؟ الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ طلب نہ کرو جنت کی، دوڑ لگاؤ جنت، جنت کے لیے جستجو نہ کرو، جنت کے لیے مقابلہ کرو۔ ابو مسلم خولانی کہا کرتے تھے صحابہ کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ اپنے پیچھے مرد چھوڑ کے گئے تھے، ایسے نہیں ہے، ہم ایک ایک قدم پر ان سے مقابلہ کریں گے جنت کا، ایسے آدمی تھے ابو مسلم۔ تو اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جنت بناؤ، اللہ نے کہا دوڑ لگاؤ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، آگے سے آگے بڑھو، تو مقابلے کی فضا قائم کی۔ تم مدینے کے ماحول میں وہ فضا نظر آتی کہ ہر آدمی کی تمنا کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ ایک عجیب کیس پیش ہوتا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں، آج تک ایسا کیس دنیا کی تاریخ میں کبھی پیش نہیں ہوا ہے۔ غریب لوگ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ ہم سے آگے چلے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ہم کا کیا ہوا؟ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، یہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے یہ پیسے والے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہم نہیں کر سکتے یہ پیسے والے ہیں، یہ آگے رہ گئے ہم پیچھے رہ گئے، یہ آگے چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے۔ ایسا کیس کبھی انسانی تاریخ میں درج نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ، کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا تم فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، آگے بڑھ جاؤ. کہنے لگے تو موجاؤں گئی. اب بھری محفل میں بات کی تھی، مالداروں کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، کیس پھر پھنس گیا. وہ پھر آ گئے کہا یا رسول اللہ، وہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو کہا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اب یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس میں کیا کر سکتا، میرا تو زور نہیں ہے اس میں. تو یہ واقعہ اس ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت میں مدینے کا ماحول کیا تھا، لوگ کن نفسیات کے، کس نفسیات کے تحت لوگ زندگی گزار رہے تھے. اس سے ہمیں اس ماحول کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ وہ ماحول تھا آخرت میں آگے بڑھنے کا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو تلاش کیا، بڑی عورت تھی، نابینا. چلو اس کا کوئی خدمت گزار نہیں، میں اس کی خدمت کیا کروں گا. نماز پڑھ کے گئے تو دیکھا تو اس کے گھر میں جھاڑو دیا ہوا، برتن دھوئے ہوئے، اس کا بیت الخلاء صاف. کہنے گئے ہیں مجھ سے پہلے کون آ گیا؟ تو کل میں فجر سے پہلے جاؤں گا. اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس اماں کے گھر سے باہر نکل رہے تھے اور عمر پہنچ رہے تھے. تو ابو بکر کو دیکھ کر کہنے گئے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، بڑی میں نے کوشش کی کہ تجھ سے آگے نکل جاؤں پر نہیں ہو سکتا. تو یہ مقابلے کی فضا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جنت میں آگے بڑھو. تو اس میں جو سب سے قیمتی سرمایہ جو مجھے اللہ کے دربار میں ٹریک پر لائے گا اور سب سے آگے لے جائے گا وہ دعوت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہے کوئی اس سے بڑھ کر بات کرنے والا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی راہبری کے لیے پیدا کیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کا پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے، یہی اس کا اصل سرمایہ ہے. اگر ہم عبادات پر تولے گئے تو بنو اسرائیل ہم سے کروڑوں گنا وزنی نکلیں گے اور ہم ان کے سامنے تنکے کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. کہاں 300 سال کی بندگی، کہاں 50 سال کی بندگی، کیا بیچ میں کیا مناسبت ہے؟ کہاں 24 گھنٹے کا روزہ، کہاں سحری ہضم نہیں ہوتی افطاری، افطاری ہضم نہیں ہوتی سحری. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، ہمارا روزہ صبح شام کا. ان کا روزہ کھانے کی بندش کے ساتھ زبان بندش بھی ہے، بول بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، بول بھی رہے ہیں. جھوٹ بھی بولو تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. اتنے سخت روزے، اور روزے کتنے، 200 سال کے، 300 سال کے. ادھر روزے جب دیکھے گا تو 50 سال کے، تو کیا مقابلہ ہے؟ 300 سال کے روزے، 50 سال کے روزے. بندگی پر یہ امت کامیاب، اوپر والے درجے پر نہیں پہنچ رہی، یہ اس نسبت پر سب سے اوپر والے درجے پر ہے کہ بنی اسرائیل اور پچھلی امتوں کے ذمے اوروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا نہ تھا، اس امت کے ذمے اوروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. تو یہ عزت کا کام ہے، کرو بھائی، نیت کرو سارے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موت پہ بہت سرخرو کرے گا، اور یہی اصل سرمایہ ہے، یہی لے کر جو مرا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. تو نہ بھائیو، آخرت کی گھاٹی بڑی خوفناک ہے. قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت جو علماء نے کہی ہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے تو اس کی جزا دیکھے گا، ایک رائی کے برابر برائی ہے تو اس کی سزا دیکھے گا. بس یہ اللہ جو چاہے کرے. لیکن علماء نے کہا یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت ہے جو پگھلا کے رکھ دے انسان کو، ایک رائی کے برابر بھی ادھر ادھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وَإِن تَقُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے برابر بھی تیری نیکی یا بدی ہوگی تو میں کھینچ کے لا کر تیرے سامنے کر دوں گا، اور مجھ سے بہتر حساب کرنے والا کوئی نہیں. تو بھائی مر جانے والے تو مر گئے، ہم نے بھی مرنا ہے، اس کی تیاری ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس سے پہلے کہ موت کا بلاوا آئے ہم اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کریں، اس میں تبلیغ سے بہتر اور کوئی ذخیرہ، باقی سارے فرائض. اور یہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں اعلیٰ ادنا کا معیار قائم کیا ہے، اعمال میں بھی ہے، یہ نفل ہے اس کے اوپر مستحب ہے، اس کے اوپر سنت غیر موقعہ ہے، اس کے اوپر سنت موقعہ ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر فرض کفایہ ہے، اس کے اوپر فرض عین ہے. یہ ساری ترتیب جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، یہ اعمال کی قدر اور قیمت کو متعین کرتی ہے تو بھائیو ہم وہ سرمایہ جمع کریں جو سب سے زیادہ قیمتی ہو تاکہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کمانے والے بن جائیں. جس کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے, جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ بے ترتیبی سے خرچ کرتا ہے. ہمیں وقت کا سرمایہ تھوڑا ملا ہے, زیادہ نہیں ملا ہے. اس امت کو عمر کا سرمایہ, زندگی کا سرمایہ تھوڑا ملا ہے, تو اس کو ایسے دائیں بائیں پھینک کے ضائع نہ کر دیا جائے, عالی سے عالی چیز میں لگایا جائے تاکہ واپسی اس کی اچھی ہو اور ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کما کر اللہ کے دربار میں پہنچنے والے بن جائیں. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, ارادے کرو, اپنی ترتیب بناؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا میں ایک فضا بنا دی ہے, آواز لگا دی ہے اور ہر مسجد سے جماعتیں نکلتی ہیں. لوگ یہ کیونکہ نکلنا طبیعت پر بھاری ہے, انسان کی فطرت میں ہے. زمین سے چمٹ جانا اور گھر کے در و دیوار سے لگے رہنا اور کوئی ایسی راہیں تلاش کرنا, گھر بھی نہ چھوٹے جنت بھی اعلیٰ ہو جائے اور اپنے مزے بھی نہ چھوٹے اور اللہ بھی مل جائے, تو یہ جو راستہ ہوتا ہے اس سے پھر آدمی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے, نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. جو اللہ کی راہوں میں ناگواریاں سہتا ہوا چلتا چلا جاتا ہے وہی ہے جو اپنے لیے باقیات و صالحات کا سرمایہ جمع کر کے آگے جاتا ہے اور پچھلوں کے لیے اچھی مثال بن کے مرتا ہے اور آخرت میں اپنی نیکی کا بدلہ پاتا ہے. سارے بھائی اس کی نیت اور ارادے کرو اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرو. سورت فاتحہ پڑھ لو, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو, پھر دعا کرو. اقبل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها واهلا خيرا من اهلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعلها من أهل الفردوس الأعلى يا الله يا الله يا الله وتل بندي اپنے کمزوری کے ساتھ, ضعیف عمر کے ساتھ اور بڑھاپے کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ تیرے دربار میں پہنچ گئی ہے اور تیرا وعدہ ہے تو سفید بالوں سے حیا کرتا ہے. اور یا اللہ اچھی برس کی عمر میں مرنے والوں پر نظر کرم فرماتا ہے. تیرے محبوب یا کا فرمان ہے کہ جو 80 سال کی عمر میں مرے تو اس کو عذابی نہیں دیکھا. یہ سارے فضائل تو نے اس خاتون کو عطا فرمائے, تو ان کی بخشش فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو جنت الفردوس ان کے لیے یا اللہ نصیب فرما. زندگی بھر انسان سے کمیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. یا اللہ تجھے حساب تو دینے کے کوئی قابل نہیں ہے, بڑے سے بڑا نیک آدمی نیک عورت نے اس میں تجھے حساب نہیں دے سکتا. تو نے فائل کھولی پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو مہربانی فرما کر یا اللہ فائل کھولے بغیر ان کی بخشش فرما اور ان کا تفصیلی حساب معاف فرما. یا اللہ ویسے ہی ان پر رحم فرما. انہوں نے بہت تکلیفیں دنیا میں دیکھی, بڑے صدمے جھیلے, بڑا فقر دیکھا, بڑی تنگی دیکھی, بڑی پریشانیاں دیکھی. ان ساری پریشانیوں کو تو ان کے گناہوں کے یا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا, اور جتنا دکھ انہوں نے دیکھا اس سے کروڑوں گنا زیادہ ان کو تو آخرت میں رحمت عطا فرما. اور ان میں سے بنا جن کے لیے تو کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, جنہیں تو اس طرح پیار سے پکارتا ہے تو انہی میں سے ان کو شمار فرما اور ان کی روح کو وہی نورانیت عطا فرما جس پر تو یہ ندا عطا, یہ تو صدا دے گا کہ اللہ اٹھاؤ میری طرف. یا اللہ تو وہ خوش بخت روح انہیں بنا جو تیری طرف لوٹتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہوں. اور یا اللہ اپنے بھلے بندے بندیوں میں ان کا شمار فرما. اور یا اللہ ہم بھی تیرے پاس پہنچنے والے ہیں. یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ بھی ایمان سے فرما اور ہماری بھی کوتاہیوں سے درگزر فرما. جتنے دنیا میں یا اللہ مسلمان بستے ہیں مرد عورت اور وہ غفلت کی زندگی میں ہیں, یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اور جن کو تو نے توبہ کی توفیق دے دی ہے ان کو اس سے پختہ فرما. اور یا اللہ پوری دنیا کے غیر مسلم جو اس دھرتی میں آباد ہیں جو تجھے جانتے ہی نہیں, وہ کتنے محروم اور بدنصیب ہیں جنہیں تیرا پتہ ہی نہیں. یا اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما اور ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو اپنا آپ ان کو اپنی پہچان کروا دے, انہیں اپنے محبوب کی پہچان کروا دے. یا اللہ انہیں بھی ایمان کی راہوں پہ چلا دے. یا اللہ تیرے وہ بندے جو تیرے علم ازلی میں بدبخت اور روڑے اور رکاوٹ ہیں، یا اللہ تو ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، اور ساری دنیا میں یا اللہ ایمان کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مرد عورتوں نے، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے. اور جو کچھ ابھی ہم نے یا اللہ تیری اس نیک بندی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کی ہیں، یہ ساری ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، اور جنت الفردوس میں تو انہیں عالی مقام عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مورخہ 16 فروری سن 2007، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام گلستان کالونی فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا موت اور امیدیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائے بمقام فیصل آباد.
ان کو الگ کر دے گا، لیکن یہاں اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اللہ لوگوں سے دل اس کی طرف پھیر دے.
جب لوگوں سے دل
اس کی طرف پھریں تو وہ قال اننی من المسلمین، پھر وہ اپنی اوقات نہ بولے، پھر وہ یہ یاد رکھے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں. جب کوئی مجھ سے مسافر کرے یا مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھے تو یہ یقین کرے کہ یہ اس دین کی عزت ہے، یہ میری عزت نہیں ہے، یہ اس دعوت کی عزت ہے، یہ میری عزت نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے اپنی زبان سے. یہ بڑی طاقت کے ساتھ جملہ پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ نیچے آ سکے، اوپر ہوا میں نہ چلا جائے، نیچے آ جائے، تواضع اختیار کرے، آج یہ اختیار کرے تاکہ اللہ کی نظروں میں مرا نہ جائے. کیونکہ جیسے مال کا تکبر ہوتا ہے تو نیکی کا بھی ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے کہ مال کے تکبر سے کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا ہے. مال کے تکبر کا پتہ چلتا ہے، اس کی بدمزاجی، اس کا اکڑ، اس کا کسی کو خاطر میں نہ لانا، اسے نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اسی میں چلتے 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 ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے کسی کو بتا دے، سمجھا دے. اس لیے توقعہ، اور وہ کہے اپنی زبان سے، میں تو وہی ہوں جو تھا، یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے. محمود و عیاض کے قصے بڑے مشہور ہیں. عیاض ایک غلام تھا، دکھتے دکھتے محمود کے پاس پہنچا، اور محمود کی سلطنت بہت بڑی تھی، دنیا کا فاتح ثانی ہے. تو چنگیز خان کے بعد اس کی فتوحات ہیں، تو اس کے 7 وزیر تھے. وہ ان میں سب سے زیادہ ترجیح عیاض کو دیتا تھا. تو عیاض وہ شام کو جب، رات کو جب اپنے گھر میں جاتا تو اپنا شاہی لباس اتار دیتا، اور جس لباس میں وہ دکھتا ہوا محمود کے دربار میں پہنچا تھا اور فروخت ہوا تھا، صندوق میں سے وہ لباس نکال لیا تھا، پھر وہ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتا، پھر کہتا عیاض تیری تو یہ اوقات ہے، یہ جو کچھ ہے یہ سب محمود کی مہربانیاں ہیں. تو وہ قال اننی من المسلمین، تو وہ کہے یا اللہ یہ ساری عزت تیری ہے، میں وہی ہوں ایک عام انسان، میرے عیب کو نے چھپائے، یہ تیرا فضل و احسان ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کی طرف بلانا دنیا کا سب سے خوبصورت عمل ہے، سب سے خوبصورت بول ہے. اس کے بالمقابل کفر کی طرف بلانا یہ سب سے قبیح بول ہے، سب سے بدترین بول ہے. اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے طلبگار بن جانا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی دعوت میں لگ جانا یہ سب سے خطرناک ترین بول ہے. یہ بول بول کر وہ مر گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کہتا میں شرک معاف نہیں کروں گا، بس جسے چاہوں معاف کر دوں. اس کے بعد سب سے گندا اور سب سے خطرناک بول ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، کسی کی پگڑی کو اچھالنا، کسی کی عزت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی دل آزاری کا بول بولنا، کفر کے بول کے بعد ظاہر ہے کلمہ کفر شرک وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کلمہ کفر کے بعد، کلمہ شرک کے بعد جو سب سے خبیث اور سب سے بدترین بول ہے وہ اس زبان سے نکلا ہوا وہ بول ہے جو کسی مسلمان کے دل کو توڑ دے، جو کسی کی دل آزاری کر دے، جو کسی کے دل کو دکھا دے، جو کسی کی عزت کو گھٹا دے، جو کسی کا عیب اچھال دے، جو کسی کی پگڑی اچھال دے، جو کسی کو ننگا کر دے، یہ اللہ کے دربار میں سب سے ذلیل بول ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا اپنی سوکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیرتن، وہ چھوٹے قد والی، وہ چھوٹے قد والی، ان کا قد ہی چھوٹا تھا تو یہ تو عیب تو نہیں تھا، ان کے لہجے میں تھوڑا سا آ گیا ہوگا ان کے چھوٹے قد ہونے کا چھوٹا پن. تو حضرت تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تیرا یہ بول میں سات سمندر میں ڈالوں تو ساتوں سمندر زہر بن جائیں گے. کہنے والی ہیں عائشہ، اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی، وہ بیوی جن کے سینے پر سر رکھ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے حجرے میں آپ دفن ہوئے، جن کے نکاح کا پیغام جبریل لے کر آئے، یہ وہ خاتون ہیں. قصیرتن، قصیر چھوٹے کا بولے، اتنے لفظ پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بول اگر سات سمندروں میں ڈالوں تو ساتوں سمندر زہر بن جائیں گے. دعوت سب سے عظیم بول ہے، غیبت کفر کے بعد سب سے بدترین بول ہے، کسی کی برائی اور کسی کی پر تنقید اور کسی پر تبصرہ یہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان آ کر نیک لوگوں کی نیکیوں کو اچکرا ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہم شراب نہیں پیتے ہیں، جنا نہیں کرتے ہیں، سود نہیں کھاتے ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، حج کے وقت زکات دیتے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ میں ایک بتا رہا ہوں کیا کریں. صبح سے لے کر شام تک اپنے بول لکھتے رہو، ایک دن کے بول لکھ لو، شام کو بیٹھ کے پڑھ لو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو کچھ تم نے نیکیاں کمائی ہیں تمہارے اپنے بولوں نے ان کو آگ لگا دی ہوگی. یہ سو میں سو کا معاملہ بتا رہا ہوں، کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو اپنی زبان کے بولنے میں احتیاط کرتا ہے، ورنہ کیا نیک، کیا بد، کیا عالم، کیا تبلیغ والا، کیا ذکر والا، کیا تعلیم والا، کیا تصنیف والا، کیا پہلی سب کا نمازی، کیا ہر سال عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، ذکر کرنے والی عورتیں، تصویر پڑھنے والی عورتیں، پردہ دار عورتیں، لیکن زبان ایسی ناگن ہے کہ ایک دفعہ جب دستی ہے تو موت کے بعد بھی ہڈیوں سے اس کا درد نہیں نکلتا ہے. اور بول کتنا اثر کرتا ہے، ہاں بول کا اثر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں. میں انہیں کی باتیں آپ کو بتا دوں. آپ کو طائف میں پتھر پڑے اتنے کہ تین میل آپ کو بھاگنا پڑا، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر آپ بیٹھ کے روئے، تو جب اللہ کو کی غیرت کے جوش آیا اور فرشتہ بھیجا تھا تو کم دو پیس دوں کا نہیں نہیں، یہ نہ صحیح تو اگلے صحیح. اور طائف کا وفد جب ایمان لانے کے لیے مسجد نبوی میں آیا تو آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کے خیمے مسجد میں لگائے اور رات کو ان کے پاس جا کر مستقل ٹائم دیتے تھے اور بیٹھتے تھے ان کے پاس، کتنا ان کا استقبال کیا ہے. پتھر کھائے، اپنی ذات پر صدمایا. ویشی حضرت حمزہ کا قاتل ہے، چچا کا صدمہ دیکھا، بھائی بھی تھے، دودھ دیا تھا صہیبہ رضی اللہ عنہ کا، دونوں ہم عمر بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، اور ان کے ایمان لانے پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے مکہ حرم میں جا کر نماز پڑھی، ایسا روب تھا. ان کی شہادت پر آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئی، اور اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتارا جبریل اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، ہم نے عرش پر لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. اس چچا کا قاتل اس سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. جب آپ مکہ پتہ ہوا تو 15-17 آدمی جن میں تو 13 مرد ہیں 4 عورتیں ہیں. آپ نے فرمایا جہاں ملیں ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں سے 3 قتل ہوئے، 2 نامعلوم غائب ہو گئے، اور باقی جو 12 تھے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، غائب ہو گئے. ان میں ایک وحشی بھی ہے، یہ بھاگ کے طائف چلے گئے. ان کو کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تیری جان بچ جائے. یہ وہاں سے آئے اور ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک دم کلمہ جو پڑھا تو اب ایسے گھبرا کے آپ نے اوپر دیکھا. یوں دیکھا تو جو وحشی تھا آپ نے نہیں پہچانا، صحابہ نے پہچانا. انہیں ایک دم شور مچا تو یہ وحشی ہے، ہمیں اجازت ہو تو قتل کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، چھوڑ دو، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک سے آپ کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچی ہے پتھر، دوسرے سے وہ درد پہنچا ہے کہ آپ کا بازو کاٹ دیا. محبوب 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حمزہ پر. دنیا کی واحد میت ہے جس پر 70 دفعہ جنازہ پڑھا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 دفعہ پڑھا. 70 شہید تھے نا، ان کے جنازے آتے تھے، آپ ان پر پڑھتے تھے، حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا، باقی جنازے اٹھا دیے جاتے. آپ مکے میں ہیں، آپ کو قریش نے بلایا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بات کی، کہنے لگے اگر تو بادشاہی چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار، چوکراہٹ چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار، پیسے چاہتا ہے دینے کو تیار، تو بیمار ہو گیا ہے تیرا علاج کرنے کو تیار، یہ کام چھوڑ دو. کہ میں اس کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے انتظار کرو. تو ان کا اچھا اگر تو یہ نہیں مانتا ہے تو مکے کے پہاڑ ہٹوا دے، نہریں چلوا دے، چشمے بہا دے، سے سرسبز بنا دے، تو ہم تیری مان لیں گے. اور ہمارے باپ دادا میں سے قصی کو زندہ کر کے لیا. قصی آ کر کہے، وہ بڑا ذمہ دار آدمی تھا، کہ تو نبی ہے تو ہم تیری مان لیں گے. آپ نے کہا میں اس کے لیے نہیں آیا. کہنے لگا اچھا تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر چلو تو ہماری طرح بازار میں جا کر سودا خریدتا ہے، ہماری طرح محنت مزدوری کرتا ہے، تو تو اپنے لیے سونے چاندی کا گھر بنوا اور اپنے لیے فرشتے اتروا اور ایک خوبصورت بادشاہی کا ماحول قائم کر، پھر ہم کہیں گے واقعی تو ٹھیک ہے، تب میں اس کے لیے نہیں آیا. تو کہنے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر ایسا کر ہمارے اوپر عذاب لیا. آپ نے کہا میں اس کے لیے بھی نہیں آیا، اللہ چاہے گا تو تمہیں عذاب میں ڈال دے گا، میں تمہیں ڈال سکتا ہوں. تو کہنے کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. آپ بڑے غمگین اٹھے ہیں تو ایک شخص اٹھا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ، یا آپ کی صوفی کا بیٹا ہے، آت کا بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اخبار کہتا ہے مسلمان ہو گئے، بس کہتے نہیں ہوں، واللہ عالم صوفی ذات بیٹھا، صوفی ذات بھائی ہے. کہنے کہ اے محمد، تیری قوم نے تمہیں اتنی چیزیں پیش کی، تمہیں ایک بھی نہ مانی، بڑے چھپتے رہتے ہیں، اب تو آسمان پہ چڑھ جا چوری لے کر اور وہاں سے پرچہ لکھوا کے لا، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو اللہ کی، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے ہوں، اور آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ میں پھر بھی تیری نہیں مانوں گا. بات ہی کی ہے نا، پتھر تو نہیں مارا، تلوار تو نہیں ماری، آپ چپ کر کے گھر چلے گئے. مکہ فتح ہونے کے لیے آپ نے لشکر کشی کی 8 ہجری میں. راستے میں آپ کو قریش سے کچھ لوگ ہجرت کرتے ہوئے ملے ہیں، حضرت عباس ان کے بیٹے، آپ نے ان کو قبول فرمایا. پتہ چلا عبداللہ بن ابی امیہ بھی آ چکے ہیں ہجرت کر کے اور راستے میں ملے، اور ابو سفیان بن حارث ایک ہیں آپ کے تایا کے بیٹے، یہ آپ کی شان میں گستاخانہ شیر کہا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ دونوں بھی ملنے ملاقات کے منتظر ہیں، تو آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا کہ تو آسمان پہ سیڑھی لے کر جا، وہاں سے فرشتے لے کر آ، اس پر تھپا لگا ہو تیرے پرتے کے اوپر اللہ کی مہر کا، پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا. اتنا دل زخمی تھا، گول گول ہے، پتھر نہیں ہے، طائف والے پتھر نہیں ہے، عہد والی تلوار نہیں ہے، عہد میں آپ کے منہ پہ پتھر پڑا، اب پیچھے گئے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارا گردن میں لگا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا ان کے لیے بد دعا کریں، تو ہم نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. یہاں تو یہ ہو رہا ہے، پتھر کھا کے، تلواریں کھا کے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، انہیں میرا پتہ نہیں. بول کہاں تک اثر کرتا ہے، اب اگر میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، مجھے ان کا اسلام بھی قبول نہیں ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزا دے، انہوں نے ہاتھ جوڑے، من یا رسول اللہ، آپ تو شفیق ہیں، مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر پسند فرماتے ہیں، آپ کا خون ہے، ایک پھوسی کا بیٹا ہے، ایک چاچے کا بیٹا ہے، اگر آپ ان سے نظر کرم نہ کی تو ہلاک ہو جائیں گے. حضرت ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے رجوع فرمایا اور ان دونوں کو شرف بازیابی بخشا اور ان کی بیعت فرمایا. اس سے پہلے آپ کا دل اتنا زخمی تھا کہ آپ نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا. یہ بول ہے، بول دنیا میں سب سے خوبصورت بول اللہ کی دعوت ہے، اور دنیا میں سب سے بدترین بول کفر کی دعوت ہے، اور اس کے بعد سب سے